السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، یہ زمانہ جو چل رہا ہے انتہائی آزمائشوں اور فتنوں کا زمانہ ہے. جس میں ہر قسم کے فتنے پائے جاتے ہیں، جن کی پیشن گوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی ہے. کچھ فتنے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور اس وقت قریبی زمانے میں ظاہر ہو گئے. کچھ فتنے وہ ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر شفقت اور ہم سے محبت اور ہمارے تئیں فکر، ہماری آخرت کی فکر جو رہی، اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آئندہ آنے والے واقعات کو بیان فرمایا. اللہ پاک کی یہ بہت بڑی مہربانی اور کرم فرمائی ہے. اللہ نے بتا دیا، حضور نے بتا دیا، تاکہ امت جب یہ فتنے آئیں تو اس وقت میں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا سکے. اور یہ معمولی نہیں ہے، اور یہ فتنے ایسے فتنے ہیں کہ جن فتنوں میں آدمی کی حفاظت دنیاوی اعتبار سے بھی ضروری ہے، اخروی اعتبار سے بھی ضروری ہے. ان فتنوں میں اپنے آپ کی حفاظت، وہ دین کی حفاظت بھی ہے، دنیا کی حفاظت بھی ہے. ویسے اصل تو ہمارے پیش نظر آخرت ہونی چاہیے، لیکن شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بڑی عافیت سے گزار دیتے ہیں. دنیاوی راحتوں کے لیے ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکام کو بھول جاتے ہیں. دنیاوی سہولتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. مقصد دنیا میں چند دن کی سہولت ہے، چند دنوں کی راحت ہے، جسمانی سکون ہے، ذہنی سکون ہے، قلبی سکون ہے، ایک راحت ہم کو محسوس ہوتی ہے، ایک عارضی خوشی ہم کو محسوس ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی ہدایات، آپ کی لائی ہوئی سنتیں جو ہیں نا، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے لیے انتہائی فکر کی بات ہے. ایک ایک حکم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دنیا کی ساری نعمتوں اور سہولتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، دنیا کی ساری راحتیں، دنیا کی ساری سہولتیں، اس کے سامنے کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں رکھتی. ایک مومن کا ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ایک مومن کی فکر اور جذبہ یہ ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ایک فرشتہ قیامت کے قریب آئے گا، جب قیامت قائم کرنی ہوگی، اور وہ فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کی پھونک سے یہ ساری کی ساری دنیا تباہ برباد کر دی جائے گی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. ایک سور پھونکیں گے، کون پھونکیں گے؟ اللہ پاک نہیں پھونکیں گے. اللہ پاک اپنی ایک مخلوق کو بھیجیں گے کہ جاؤ ذرا پھونک کے آؤ. حضرت اسرافیل آئیں گے اور پھونک ماریں گے، کیا ہوگا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرتے تھے، اب حتیٰ کہ ہم اپنا دین اور ایمان بھی بیچا کرتے تھے، وہ دنیا لمحوں میں ختم ہو جائے گی، چاند و سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، پہاڑ جو ہے روئی کی طرح پھرنے لگیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس طرح روئی جب ہوا تیز ہوتی ہے تو روئی جو ہے نا ابھرنے لگتی ہے، اڑنے لگتی ہے، ہوا میں پھرنے لگتی ہے، تو یہ جو پہاڑ ہیں جن میں آج راستے ہم تلاش کر رہے ہیں، جن کے اندر ہم جو ہے نا بل بنا رہے ہیں، جن کے اندر ہم جو ہے نا سرنگ بنا رہے ہیں، راستے سواریاں ہم بنا رہے ہیں جانے کے لیے، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پھونک ہوگی، سارا کا سارا نظام تباہ اور برباد ہو جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، سمندر سارے کے سارے ان کی پھونک سے کیا ہو گئے، بہنا شروع ہو جائیں گے، وہ دل بہار وسجرت، سمندر جو ہے بہا دیے جائیں گے، لیک شور کا پانی تھوڑا سا لیک ہو جائے اگر، یا اس کا جو ہے نا پانی کا جو معیار اور تناسب ہوتا ہے، کسی بھی تالاب کا پانی کا جو تناسب ہوتا ہے اس سے 2 انچ پانی اوپر آ جائے، دروازوں میں سے پانی تھوڑا سا 2 انچ 3 انچ زیادہ ہو کر بہنا شروع ہو جائے، تو پورا کا پورا علاقہ، پوری کی پوری آبادی، پورا کا پورا شہر جو ہے نا پانی میں ڈوب جاتا ہے، آپ اس وقت کا اندازہ لگائیے جس وقت میں سمندروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں چلا دیں گے اور بہا دیں گے، کیسی تباہی مچی ہوگی اس وقت، کیا صورت حال ہوگی اس دنیا کے اندر، اذا زلزلت الارض زلزالها، بہت ہی سخت قسم کا زلزلہ اس دنیا کے اندر آئے گا، زمین اپنے خزانے اندر سے نکالے گی، اپنے مردوں کو اندر سے نکالے گی، اپنے اندر جو دفینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں جس قسم کے سب نکالیں گی، واخرجت الارض اثقالها بان ربک اوحالها، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم پھر رہے ہیں میرے دوستو، یہ ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کی پھونک کی وجہ سے سارا کا سارا نظام تباہ اور برباد ہو جائے گا، اس دنیا کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، یہاں کی چند راحتوں کی وجہ سے، یہاں کی چند سہولتوں کی وجہ سے، یہاں رہ کر چند جو ہے چند خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت جو ہے نا ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کے لیے آپ بہت ہی فکریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے، قربانیاں جو آپ نے دیے ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے، صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور صرف کوئی مال، کوئی جاہ، کوئی عزت، کوئی عہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا، کچھ نہیں تھا، صرف انسانیت کی ہمدردی تھی، انسانیت کے ساتھ شفقت اور محبت تھی کہ کل کے دن مرنے کے بعد جو حقیقی زندگی ہے اس حقیقی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کے ساتھ بڑی غنی ذات ہے، ہمارے ایمان لانے نہ لانے سے ان کی ذات پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، ان کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، ان کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، پکڑنے پر آئے تو انبیاء کی بیویوں کو انہوں نے پکڑ لیا، عذاب میں مبتلا کر دیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، بیٹے کی محبت دل میں آئی، زبان پر الفاظ نکلے یا اللہ اس کو بچائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، نوح انہ لیس من اہلک، اب وہ تمہارا بیٹا نہیں رہا، اس کے لیے دعا تم نہیں مانگ سکتے، اللہ نے پوری بے نیازی کے ساتھ فرما دیا، ضرورت نہیں ہے اس کو، جب ہماری ذات پر ایمان نہیں ہے تو بچانے کے لائق بھی نہیں ہے وہ، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا، عذاب میں ان کی اہلیہ بھی شامل رہیں، کیونکہ قوم کا وہ ساتھ دیا کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر پر جن کے ساتھ ایک رفاقت رہی ہوتی ہے، ایک زندگی گزری ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان اگر ہم پر نہیں ہے تو چاہے نبی کی بیوی ہو، چاہے نبی کی اولاد ہو، چاہے نبی سے کوئی رشتہ رکھنے والی ہو یا رکھنے والا ہو، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بڑی غنی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کوتاہی اگر آپ سے ہوگی، لقطعنا منہ الوتین اخدنا ہو، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کر آپ کی شہرک کو کاٹ دیں گے، ہم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو زبان سے بولنے میں ہمت جو ہے نا ہوتی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پیغام کا پہنچانا ذمہ داری، یہ ارشاد سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، امام الاتقیاء، جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جن کی برکت سے کائنات کا وجود ہے، اللہ پاک ان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر ہمارے احکام میں کوتاہی ہوئی ہے، ہمارے اوپر سے اگر نظر ہٹ گئی ہے تو پھر تنبیہ آپ کو بھی ہوگی، اس لیے میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی، مختصر سی زندگی، اس زندگی کے لیے ہم جو ہے نا سب کچھ اپنا یعنی جہاں ہم کو جانا ہے اس کی فکر تو نہیں ہے, یہاں کی راحتوں کے لیے, یہاں کی تھوڑی سی سہولتوں کے لیے اخروی زندگی سے ہم غافل ہیں. تو بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب اور خود اپنے زمانے کے قریب میں بھی جو فتنے پیش آنے والے تھے ان کی نشاندہی فرمائی. علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی, لمبی چوڑی تفصیلیں کتابیں ہیں. ان فتنوں کو جاننے کی بھی ضرورت ہے, ان فتنوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے, فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جن کے اندر فتنے علمی فتنے ہیں, جن کے اندر اعتقادی فتنے ہیں, جن کے اندر عملی فتنے ہیں, ہر قسم کے فتنے ہیں. یہاں سے بات نکلی تھی کہ فتنوں میں اپنے آپ کو بچانا, یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جن سے بچنا ہے ہم کو, ان سے بچیں گے تو دین بھی ہمارے لیے, دین میں بھی کامیابی ہے, دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے. شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں دنیا کی راحت اور سہولت بھی ہے. ہم شریعت کے احکام کو ہمارے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. شریعت کے احکام بوجھ نہیں ہے میرے دوستو. زندگی جو آدمی شریعت اور سنت کے مطابق گزارے گا اتنی ہلکی اور اتنی راحت والی زندگی اس کی ہوتی ہے آپ بیان نہیں کر سکتے. دنیا میں آدمی عیش و عشرت میں جتنی چاہے عیش و عشرت میں زندگی گزار لے, حتیٰ کہ اب تو واش روم بھی ہمارے گولڈ کے بننے لگے ہیں, سونے کے بننے لگے ہیں. خواہش ہے دل کی, فون سونے کے آنے لگے ہیں, گھڑیاں سونے کے آنے لگی ہیں, جوتے چپل جو ہے نا وہ سونے کے بننے لگے ہیں, کپڑے جو ہے نا وہ سونے چاندی کے بننے لگے ہیں. پہلے سے بھی بنتے ہیں, ابھی بھی بن رہے ہیں, دل کی خواہش کے لیے آدمی کر رہا ہے. ان کو وہ سکون نہیں ملتا جو مسجد میں آ کر 5 منٹ بیٹھنے سے قلبی راحت اور قلب کو سکون اور ذہن کو سکون ملتا ہے. جو راحت یہاں پر ملتی ہے, جو آسانی یہاں دکھتی ہے, یہاں پر عمل کرنے میں جو آسانی اور راحت ملتی ہے کہیں نہیں ملے گی آپ کو. ایک نفس کی جو ہے نا ایک خواہش ہوتی ہے, ایک تما ہوتی ہے, اس کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے بیان فرمائے ہیں ان فتنوں سے متعلق تفصیلات عرض کرنا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً فتنوں کی 11 قسمیں لکھی ہیں. ارادہ یہ ہے کہ تفصیلاً کچھ نہ کچھ جو ہے نا فتنوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیلات رکھی جائیں, جن سے واقف ہیں. موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی کچھ باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, کچھ آئندہ کے بارے میں ہیں, اور کچھ فتنے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہو چکے ہیں, حضور کے زمانے کے قریب میں کچھ پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں. تو ان سے واقفیت ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے دین کا بھی تحفظ ہو سکے, تاکہ ہماری دنیا کا بھی تحفظ ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت میں ایک فتنہ جو آئے گا جو اہم ہوگا بہت, یا فتنے کی ایک قسم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کا اور دل کا فتنہ ہوتا ہے. وہ فتنوں میں 11 قسمیں انہوں نے ذکر فرمائے, ان میں سے ایک قسم یہ ذکر فرمائی کہ ایک فتنہ دل کا فتنہ ہوتا ہے, آدمی کی ذات کا فتنہ ہوتا ہے. یہ جب امت میں آتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, تو وہ انہوں نے ذکر فرمایا. اثرات اس کے یہ ہوتے ہیں کہ دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. دل میں سختی پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, دل میں سختی پیدا ہوتی ہے تو ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ سخت ہونے سے حق بات آدمی قبول نہیں کرتا, پھر سیدھی بات سادی بات سمجھ میں نہیں آتی. قرآن و سنت کی بات جو ہے نا وہ سیدھی اور سادے انداز میں سمجھ میں نہیں آتی, قرآن و سنت کی بات بھی جائے گی جو ہے نا دماغ کے اندر تو ٹیڑے انداز میں جاتی ہے. حضرت والی صاحب دامود اور کاتو ہم نے ایک مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ باہر جو ہے کبھی کبھی ایگزیبیشن لگتی ہے, بچوں کو دکھانے کے لیے سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں, آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر. کچھ آئینے وہ ہوتے ہیں جن میں ہماری اپنی تصویر بالکل سادی سیدھی صاف جیسے ہمیں ویسے نظر آتی ہے, اور کچھ آئینے وہ ہوتے ہیں جن آئینوں کے اندر جو ہے انسان کی تصویر, انسان کی حیات جو ہے نا بالکل بگاڑ کر وہ پیش کرتا ہے آئینہ. فونوں کے اندر بھی ایسے جو ہے نا ایپس آ گئے ہیں, کیمرہ کھولیں گے آپ تو ہماری صورت 4 قسم کی بن جائے گی. مثال کا منشا یہ ہے کہ جیسے ہم اپنی ذات کے اعتبار سے تو اپنی جگہ درست ہیں, صحیح ہیں, لیکن سامنے والا جو ہوتا ہے, جس انداز کا ہوتا ہے, جس فطرت کا ہوتا ہے, جس طبیعت کا ہوتا ہے, جیسے اس کو بنایا جاتا ہے, اس کے اعتبار سے سیدھی بات بھی اس کے سامنے صحیح سمجھ میں نہیں آتی. فتنے جب امت میں آتے ہیں, فتنے جب دلوں کے اندر آتے ہیں, سختی جب دلوں کے اندر آتی ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ صحیح بات ہوتی ہے, حق بات ہوتی ہے, شریعت کے مطابق ہوتی ہے, لیکن وہ بات سامنے والے کے دل میں جائے گی تو سیدھی نہیں جائے گی. اس کا دل ٹیڑھا بنا ہوا ہوگا تو بات کو ٹیڑھے انداز میں لیتا ہے. پھر آج کی صورت حال یہی ہے, قرآن و سنت کی سیدھی سادی تعلیمات امت کی سمجھ میں نہیں آتی, اسی وجہ سے اسلام کو ماڈرن کرنے کے چکر میں, اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی فکر میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی سیرتوں کو 1400 سال پہلے ہی پر محمول کرنے کے چکر میں ہیں کہ وہ لایا ہوا دین 1400 سال پہلے کا تھا, وہ اس زمانے کے لیے تھا, آج کے زمانے کے اعتبار سے آج کا اسلام ہونا چاہیے, آج کے زمانے کے اعتبار سے آج کا دین ہونا چاہیے. وہ لوگوں کی سہولت اور ضرورت کی وجہ سے جو ہے نا دین میں تبدیلی کی ضرورت ہے, دین کو تھوڑا سا ماڈرن کرنے کی ضرورت ہے, اسلامی احکام کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اور لوگ کر بھی رہے ہیں, اور اس حکم میں کئی احکام میں تبدیلی کر بھی رہے ہوتے ہیں، مسائل میں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، احکام میں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، سنتوں کو جو ہے نا ایک صرف وقتی تہذیب پر محمول کر دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس وقت کا تہذیب کا حصہ تھا، اللہ کے نبی نے کر دیا. میرے دوستو یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کے ساتھ لائی ہوئی کتاب، آپ کے اوپر اتارا ہوا قرآن یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کے احکام میں کبھی بھی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. جو نازل ہو گیا وہ ہو گیا، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت تک یہ قرآن رہے گا، اس کی تعلیمات رہیں گی، اور امت میں ایک جماعت وہ رہے گی جو قرآن کی حفاظت کرتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے تک ایک جماعت حق پر رہے گی جو دین کی محافظ کر رہے گی، دینی خدمات کرتی رہے گی. امت چاہے جتنی بدلنے کی تبدیلیاں اور کوششیں کر لیں، دین بدلنے کی کوششیں کر لیں، فتنے آئیں گے چلے جائیں گے ختم ہو جائیں گے. احکام کو بدلنے والے آ گئے خود بدل گئے، قرآن کو مٹانے والے آ گئے خود مٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کے اندر تحریف کرنے والے آ گئے، ان کی تحریفیں ہو گئی، ان کا وجود ختم ہو گیا، آج ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا. لیکن آج تک آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت جوں کہ توں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے علماء صلحاء فقہاء محدثین اور مفسرین کے ذریعے آج تک پہنچائی ہے، قیامت تک یہی ترتیب کے ساتھ یہ ترتیب جاتی بھی رہے گی، یہ تفصیل امت تک پہنچتی بھی رہے گی، چاہے بدلنے والے جو بھی آ جائیں، چاہے بدلنے والے جتنی چاہے کوششیں کر لیں. یہ دلوں کی سختی کا اثر ہوتا ہے کہ حق بات قبول نہیں ہوتی، یا حق بات جو ہے نا جب بیان کی جاتی ہے تو سامنے والے کے دل میں ٹیڑھے انداز میں اترتی ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ، قرآن و سنت کے احکام جو ہے نا ٹیڑھے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز، دوسرا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ عبادات میں لذت نہیں ہوتی. پھر دلوں میں جب سختی پیدا ہوتی ہے تو اثر یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، عبادات کی طرف اور طاعت کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ اور اثر آج ہم دیکھتے ہیں اپنی نمازوں میں، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے حج میں، آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اپنی زکوٰۃ میں، کہ عبادتوں کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں. نماز ہمارے لیے بوجھ ہو گئی، روزہ ہمارے لیے بوجھ ہو گیا، حج ہمارے لیے بوجھ ہو گیا، مزہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ نماز کے اندر کہ جتنا جلدی نماز ختم ہو جائے تو نماز سے فارغ ہو کے چلے جائیں، اپنے کام میں لگ جائیں. اس وجہ سے امام کی ایک منٹ کی تاخیر ہم کو برداشت نہیں ہوتی، امام کی دو منٹ کی تاخیر ہم کو برداشت نہیں ہوتی. مسجد میں امام کی تاخیر ہو گئی شکوے، نماز لمبی ہو گئی اس کے شکوے، نماز چھوٹی ہو گئی تو بھی شکوا، رکوع لمبا ہو گیا تو بھی شکوا، رکوع چھوٹا ہو گیا تو بھی شکوا، سجدے لمبے ہو گئے، قرات لمبی ہو گئی، قیام لمبا ہو گیا تو بھی شکوا. اور یہ سارے شکووں سے گزرے ہوئے ہیں ہم، یعنی ایسی منہ یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں سن رہے، لیکن اللہ تبارک اللہ پاک کا خاص فضل ہے، بولنے والوں کے بولنے سے کچھ اثر نہیں ہوتا. آدمی جب اپنی جگہ مضبوط ہوگا تو پھر اثر نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر. عبادتوں کی طرف میلان ہی نہیں رہا ہمارا، مسجد میں آ کر بیٹھنا، یکسوئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، فکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر لینا، یہ مزاج ہی نہیں رہا امت کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازوں کے لیے جب صحابہ اکرام آتے تھے تو اس وقت تو گھنٹوں کا جو ہے نا گھنٹے نہیں ہوتے تھے، وقت کی ایسی تعین نہیں ہوتی تھی، لیکن اندازہ لگانے پر معلوم ہوتا ہے کہ گھنٹوں نماز کے انتظار میں بیٹھا کرتے تھے. عشاء کی نماز کے لیے صحابہ اکرام آیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہائی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مزید تہائی رات تک آ کر مسجد میں عشاء کی نماز آپ پڑھاتے تھے، صحابہ اکرام انتظار فرماتے تھے، حتیٰ کہ حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نیند لگ جایا کرتی تھی ان کو بیٹھے بیٹھے انتظار کے اندر، حضور آئیں گے، کب آئیں گے حضور، آئیں گے نماز پڑھیں گے ہم، کوئی گرانی نہیں ہوتی تھی طبیعت میں. اور ہم مسجد میں آتے ہیں تو چاہتے یہ ہیں کہ دس بج کر دس منٹ پر اگر نماز ہے تو 10 سے 11 منٹ نہ ہو، 10 بج کر 11 منٹ نہ ہو ہمارے، اور اگر ختم ہونے کا ہم نے ایک اندازہ طے کر لیا ہوا ہے 10 بج کے 20 منٹ پر نماز ختم ہونا ہے، اگر 21 منٹ اگر ہو جائیں تو ہم کو جو ہے نا شکوہ ہو جاتا ہے. میرے دوستو اللہ سے تعلق لگانے کے، یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے کہ جس نے وجود دیا، جس نے آپ کو ساری نعمتوں سے نوازا، جو ساری کائنات کا رب، جو آپ کا بھی رب ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے اس طرح مستفید ہو رہے ہیں ہر ہر لمحے کے اندر، ہم کو اندازہ نہیں ہے. ہر ہر لمحے کے اندر ساری کائنات تو انسانیت کے لیے بنائی گئی ہے، ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ انسان کے لیے چل رہا ہے، اور اس کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو 5 سے 7 منٹ سے زیادہ وقت دینا ہمارے لیے بھاری گزر رہا ہے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ فوراً ہماری نماز ختم ہو جائے، روزہ رکھنے میں مزہ نہیں ہے، عبادت اللہ کے لیے بھوک برداشت کرنا ہم کو نہیں ہے، قربانی دینے کا جذبہ ہی نہیں رہا، خواہشات کو دبانے کا جذبہ ہی نہیں رہا. یہ صورتحال ہماری ہے میرے دوستوں، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی ہے، تو اس لیے دین پر چلنا بھی دشوار، چلنے میں جو ہے نا دین میں کوئی طاعت، لذت، رغبت، کوئی چیز ہم کو محسوس نہیں ہوتی ہے، جہاں تک ہو سکے ذمہ داری سے جو ہے نا ہم سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، فارغ ہونا چاہتے ہیں. یہ ہے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. صحابہ اکرام جب نماز میں کھڑا کرتے تھے، عشاء کی نماز میں کھڑے ہو گئے، فجر کی نماز ہو جاتی تھی، تہجد کا وقت ہو جاتا تھا، اس وقت ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی رات گزر گئی ہے، ایک ایک آیت کے پڑھنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتی ہے یہ بات کہ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد, نوافل کے اندر قرآن پاک آیت ہے ومتاز الیوم ایوہ المجرمون, اللہ پاک کا خطاب ہوگا قیامت کے دن میدان محشر کے اندر کہ آج مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے. ایک رات اس نفل کے اندر اسی ایک رکعت کے اندر یہ آیت پڑھتے 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 روتے روتے پوری رات انہوں نے نکال دی, صرف ایک آیت کے پڑھنے میں جو ہے نا رات گزر گئی. عشاء کی نماز ہم کو تھوڑی سی لمبی جو ہے نا, فجر کی نماز تھوڑی سی لمبی ہم کو برداشت نہیں ہوتی. تو دلوں کی سختی جو ہے نا, حضرت نے فرمایا, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دلوں کی سختی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ طاعات کی لذت جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے, پھر عبادتوں کی طرف میلان اور رغبت نہیں ہوتی. کرنا کیا ہے پھر اس کے لیے, چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات کو عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دلوں کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے تو فرمایا کہ قبروں کا مراقبہ کیا کرو, قبروں کا جو ہے قبروں کی زیارت کیا کرو, قبرستان جاؤ وہاں پر بیٹھو اور مراقبہ کرو کہ بھائی یہاں مجھے آنا ہے ایک دن, مردوں کے لیے اشارے سے مرحومین کے لیے اشارے ثواب کریں اور وہاں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر سے سوچے کہ بھائی یہاں پر مجھے آنا ہے قبر میں, میں آؤں گا یہاں پر دفن کر دیا جائے گا, میرا مال بھی جائے گا, میرے بچے بھی جائیں گے, میری بیوی بھی جائے گی, میرے رشتے دار بھی جائیں گے, ماں باپ بھی جائیں گے, سب کچھ ختم. جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہو گئی اس کے بعد کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے, آخرت کی زندگی جب شروع ہو گئی میرے دوستو. قرآن پاک نے اس منظر کشی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, یہاں آدمی اپنے بیٹوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, دوستوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, لیکن یہی ماں باپ اور بھائی بہن کل قیامت میں انسان کو دیکھیں گے تو بھاگیں گے. یہ قرآن میں سورہ عبس میں اللہ نے ذکر فرمایا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ, بھائی سے بھی بھاگے گا, و امہ و ابیہ, ماں سے, ماں کو دیکھ کر بھاگے گا. ماں مصیبت میں ہے تو انسان کو دنیا کے اندر دیکھا نہیں جاتا, لیکن قیامت میں دیکھے گا تو بھاگے گا وہاں سے کہ بھائی نہیں آج مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے اپنے آپ کی فکر ہے, پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے آج. صاحبت ہی وبنی, بیٹوں سے بھاگے گا, بیوی سے بھاگے گا, دوستوں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا. اولاد کے لیے جان دینے والا ہوتا ہے انسان, لیکن قیامت میں اولاد کو دیکھے گا تو پیچھے ڈال دے گا کہ نہیں بھائی آج مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. میرے دوستو اللہ نے وہ فکر ہم کو دنیا کے اندر پہلے ہی سے یاد دلا دی ہے کہ بھائی کل کے اس منظر کو یاد کرو جب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. ابھی دنیا کی زندگی میں آدمی زندگی گزارے گا تو بھی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آخرت کے فکر نصیب فرمائے. امت میں جو فتنے ہیں علمی اعتبار سے, اعتقادی اعتبار سے, روحانی, عملی, ظاہری, باطنی, جس قسم کے بھی جو بھی فتنے امت میں پائے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی, اللہ پاک ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہ کیوں ادا کر لیں.